نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم ہر شخص ہم میں سے یہ بات جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا ہے، یعنی نیست سے ہست کیا ہے، پہلے کچھ نہیں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ وجود بخش دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاتھ پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، یہ سب چیزیں بھی عطا فرمائیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری کی ساری اللہ ہی کی عطا ہے۔ اب اگر آدمی ان چیزوں سے کام غلط لے یا ان کا استعمال غلط کرے تو یہ پیدا کرنے والے کے ساتھ، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی ناشکری۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جب پیدا ہمیں کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ دنیا کا بھی قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کی کھاؤ اس کی گاؤ۔ تو ہم کھاتے اللہ رب العزت کا ہیں، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، اگر تھوڑا سا ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، کہ علم کی کثرت کے باوجود بے عملی بہت ہے۔ یعنی آج کی اس دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب علم نہیں، علم کی تو کثرت ہے۔ جس آدمی کو پہلے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، آج بھی وہ دعوے دار ہے کہ صاحب مجھے بھی کچھ آتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا پوری کی پوری جلسہ گاہ ہے۔ آج آدمی کہیں بھی بیٹھ کر، دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے میں بیٹھ کر دنیا کی پوری بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر بیان کرے اور پوری دنیا اس کو سننا چاہے تو آج وہ بھی ناممکن نہیں۔ ترقی کی دنیا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کے پاس چھاپے خانے بھی نہیں ہوتے تھے، اپنی بات جو کچھ کہنی تھی، جو کچھ کہنی ہوتی تھی تو سینہ بسینہ چلتی تھی۔ ایک آدمی نے کسی بات کی اگر تحقیق کرنی ہوتی تھی تو اس کو مہینوں کا سفر طے کر کے کسی جگہ وہ پہنچتا تھا بیچارہ، اس حال میں کہ اس کی شکل و صورت اگر اس وقت اس کے گھر والے بھی دیکھیں تو شاید نہ پہچانے۔ یعنی گرد آلود چہرہ، مٹی سے ہٹے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، سواری کا جانور وہ بھی بیچارہ بس ایسا ہی واجبی تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمل بہت تھا۔ آج ساری سہولتوں کے باوجود، علم کے باوجود بے عملی بہت۔ ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں عام طور پر علم کے مطابق عمل نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ معلوم کو معمول نہیں بناتے۔ معلوم تو سب کچھ ہے لیکن معمول نہیں ہے۔ پتہ سب کو ہے کہ نماز فرض ہے لیکن بے عملی ہے، نہیں پڑھتے۔ پتہ سب کو ہے کہ فلاں کام گناہ کا ہے لیکن نہیں چھوڑتے، ہر آدمی جانتا ہے، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی وجہ ہمارا ماحول، ہماری صحبت، سنگت اور اس کے اثرات۔ ہمارا ماحول چونکہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی، اس غیر اسلامی ماحول کا اثر ہمارے ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو عورتوں کے کپڑے پہنا دیں تو یہ ظاہر کا جو اثر ہے باطن تک پہنچے گا، اس کے انداز بھی عورتوں جیسا ہو جائے گا، باتیں بھی ویسی کرے گا، چال ڈھال بھی ویسے چلنے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سو کہ وہ عورتیں ہوتی نہیں لیکن لباس عورتوں جیسا پہن لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ سمجھتے بھی وہی کچھ ہیں۔ تو باطن، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے باوجود اس کے کہ آج علم کی کثرت ہے، عمل لیکن نام کو نہیں، الا ماشاءاللہ۔ جہاں تک مسلمانوں کی ترقی کی بات ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو مسلمان تھے وہ ترقی یافتہ تھے، کیونکہ دینی اعتبار سے وہ ترقی یافتہ تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کتب خانے کسی قوم نے بنائے تو مسلمان، تصنیفات اگر دنیا میں دیکھی جائیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی تصنیفات۔ صرف اندلس کا جو ایک کتب خانہ تھا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اس کتب خانے کو ختم کیا گیا ہے تو اس ایک کتب خانے میں اتنی کتابیں تھیں، اتنی کتابیں تھیں کہ جب وہ دریا برد کی گئی تو پل بن گیا، یعنی دریا پار کیا جا سکتا تھا، اور مہینوں تک دریا کا پانی سیاہ تھا ان کتابوں کی سیاہی کی بنا پر، چونکہ عام طور پر کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو سیاہ رنگ کا پانی ایک عرصے تک بہتا رہا، مہینوں تک۔ یہ باقاعدہ کتب، تاریخی کتب میں موجود ہے۔ یہ ایک کتب خانے کا حال بتا رہا ہوں، ایسے ہزاروں کتب خانے مسلمانوں نے تصنیف کر کے ان کو وجود بخشا۔ آج اگر یورپ کی آپ ترقی کو دیکھیں تو اس ترقی کے پیچھے بھی مسلمانوں کی تصنیفات ہی ہیں، اور وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ ترقی کی ہے وہ مسلمانوں کی تصنیفات کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر، لیکن بس بات یہ کہ انہوں نے عملی زندگی میں ان کو اپنا لیا، ہم بے عمل ہو گئے۔ آج بھی بہت سی کتابیں ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ معلومات ان کی دینی بہت ہوتی ہیں، لیکن عمل صفر ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب تک ہم اپنی غیر اسلامی بود و باش، اپنا رہن سہن، اس کو ختم نہیں کریں گے اور اپنے ماحول کو تبدیل نہیں کریں گے تو جب ظاہر خراب ہوگا تو باطن بھی اچھا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ دیکھیں، اسی لیے منع کرتے ہیں کہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی خرابی اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ خرابی اور برائی کی برائی دل سے نکل جائے گی۔ آدمی برائی کو برا سمجھنا بھی چھوڑ دے گا، صاحب اس میں کیا خرابی ہے، میں تو بیٹھتا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں بالکل۔ اپنے اندر بھی اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کو بھی اچھا سمجھے گا۔ اس لیے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ماحول کو صحیح اسلامی اصولوں پر نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک عملی طور پر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے، چاہے نام ہمارا اسلام الدین ہو۔ خالی اسلام الدین نام رکھنے سے تو مسلمان نہیں ہوتا، اصل تو یہ ہے کہ کام کا مسلمان۔ اتفاق سے آج ہی میری ایسے ہی ایک رسالہ دیکھ رہا تھا اور ابھی اچانک ہی وہ بات یاد آ گئی۔ بھائی یہی فائدہ ہوتا ہے، کوئی بات پڑھی بھی ہو آدمی کو فوراً بات یاد آ جائے، تو الحمدللہ ابھی ذہن میں آئی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا بلکہ کسی نے کیا کہا کہ مہاتما گاندھی اور بڑے بڑے جو یہ حضرات تھے انہوں نے مولانا حبیب الرحمان کاندھلوی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رئیس الاحرار، ان سے یہ کہا کہ مولانا یہ بتائیں اگر ہم اللہ کو مانیں اور اس کے رسول کو مانیں تو کیا ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے گا؟ مولانا نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ بھائی اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو تو مسلمان سمجھے جاؤ. یہ چھوٹے سے جملے سے بات کہیں کہ کہیں پہنچ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر اللہ کو مانیں اور اس کے رسول کو مانیں تو کیا مسلمان سمجھے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی ماننے سے اور اللہ کے رسول کی ماننے سے مسلمان سمجھے جاؤ گے. اللہ کے رسول کو تو سب مانتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ رسول تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت سارے عیسائی، بہت سارے یہودی، بہت سارے لوگ ان کو بڑے ہی مانتے ہیں، لیکن خالی بڑا ماننے سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننے سے مسلمان ہوتا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ان کی بات کو مانے، ان کی بات پر عمل کرے تو مسلمان ہوتا ہے. تو جب تک ہم اپنے ماحول کو درست نہیں کریں گے، ارد گرد کو صحیح نہیں کریں گے، اس وقت تک اسلامی رنگ ہم پر چڑھے گا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو. کیا وجہ ہے؟ تاکہ وہ اس ماحول میں رنگتے چلے جائیں، عادت ان کو نماز کی بچپن سے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 برس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 10 برس کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں تھوڑا سا مارو پیٹو بھی تاکہ پڑھیں نماز، وہ سمجھیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں نماز نہ پڑھ کے. تو یہ حکم ہے باقاعدہ. اب حالانکہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت یوں کی کہ جب بھی کوئی شخص کام کرتا ہے کوئی، تو شروع میں وہ ریاکاری ہی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اول ریاکاری کے طور پہ کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر یہی عادت ایک دن عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کو مثال سے بھی یوں سمجھایا کہ دیکھو بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے ہیں، بچے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو بھی دائیں بائیں سے دیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سجدے میں بھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ نیچے تک ان کو پورا دور تک نظر آتا ہے. بعض بچے کھیلتے رہتے ہیں، دیکھا کہ استاد آ گیا یا ابا جی آ گئے، فوراً جلدی سے صحیح نیت باندھ لیتے ہیں. اب وہ پہلے تو ڈر کے پڑھ رہے تھے، ریاکاری کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ ابا دیکھ لیں گے، استاد دیکھ لیں گے، ماریں گے. اور پھر رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو عادتن پڑھتے ہیں، لیکن جب سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے تو پھر وہی عادت عبادت میں بدل جاتی ہے. اور آدمی سوچتا ہے جب میں نے نماز ہی پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ پڑھوں گا، تو پھر یہ عادت عبادت میں تبدیل ہوتی ہے. لیکن یہ ماحول اسلامی بنانا پڑتا ہے. شروع سے آدمی اگر اپنے بچوں کو عادت ڈالے تو ایک دن انشاءاللہ اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ غیر مسلم بھی چلے گئے تھے اس جنگ میں، یعنی غزوہ فتح مکہ کے بعد. اس میں کافی ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن صرف دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں مسلمان کیا کرتے ہیں روانہ ہو گئے تھے ساتھ. تو یہ واپسی کا سفر ہوا تو آپ ایک جگہ آپ نے قیام کیا تو وہاں کچھ لوگ بچے ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، جب اذان دی گئی تو ان بچوں نے نقل کرنی شروع کر دی. ان میں یہ ابو محذورہ جو تھے سب سے بڑے تھے، یہ بھی نقل اتارنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کسی کو کہا کہ جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس. لوگ گئے، کچھ بچے بھاگ گئے اور یہ ابو محذورہ جو تھے پکڑے گئے، ان کو پکڑ کے لے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم کیا کہہ رہے تھے کہو. تو چونکہ اللہ کو تو بہرحال سبھی مانتے تھے، کافروں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. وہ لبیک اللہم لبیک وہ بھی کہتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اور جو تمہارے شریک ہیں ان کو بھی ساتھ میں مانتے تھے. تو اس لیے جب آپ نے فرمایا تو انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اس کو مانتے تھے. لیکن جب آپ نے کہا کہ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ تو آہستہ آواز سے کہا، کیونکہ اس کا اگر یہی مان لیتے تو پھر بات کیا تھی، یہی تو اصل بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ آہستہ آواز میں کہا۔ آپ نے پھر ذرا ڈانٹ کے کہا کہ اونچی آواز سے کہو، تو پھر انہوں نے اونچی آواز سے کہا، اور اس اونچی آواز سے کہنا ایسا ہوا کہ دل میں اثر کر گیا۔ تو شروع میں تو عادت ہی تھی، دیکھیے ریاکاری کے طور پہ انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ سبب بنا دیا اسلام قبول کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بغض میرے دل میں، آپ سے زیادہ کسی کے لیے بغض نہیں تھا، اور آپ مبغوض ترین شخصیت تھے میری نظر میں، لیکن اب آپ اس کلمہ پڑھنے کے بعد میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہی کو دل میں پاتا ہوں، اس لیے بس میں اب اسلام قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ اور اپنی اذان میں اس واقعے کو کی یاد کے طور پر ہمیشہ اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ آہستہ کہتے تھے، پھر دو دفعہ بلند آواز سے کہتے تھے، اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ اذان میں ترجیح ہے، ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ چار دفعہ یہ کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو ہی مرتبہ اس لیے ہے کہ اصل تو دو ہی مرتبہ تھا، چونکہ انہوں نے آہستہ کہا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھوانے کے لیے ان کو ڈانٹا تھا، تو انہوں نے پھر اونچی آواز سے کہا۔ بہرحال یہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، اس وقت وہ بیان کرنا مقصد نہیں، لیکن صرف یہ کہ شروع میں جو چیز ریاکاری ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسی کو پھر ان کے دل میں اتار دیا، اس تو ماحول میں آ گئے، اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مؤذن بھی بنا دیا تھا۔ اپنی اذان میں ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح کیا کرتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، چار مرتبہ کہتے تھے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، یہ ان کے عشق کی ادا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تو جس مقام پر ہاتھ رکھا تھا وہاں کے بال زندگی میں کبھی نہیں کٹوائے، کہا کہ یہ یادگار کے طور پر۔ تو بہرحال سب کے لیے ایسا نہیں ہے، لیکن جس محبت کی بات ہے اور ان کی کیفیت تھی ایک، ہمیشہ اس مقام پر جو ہے وہ انہوں نے اس مقام کے بال کبھی نہیں کٹائے۔ بہرحال حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون تشریف لے گئے، اور وہاں اس وقت اپنے وقت کے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو یہ ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت سے اور اپنے فراست سے پہچان لیا کہ ان میں جو ہے وہ بہت ہی اچھی طبیعت ہے، سلیم طبیعت کے مالک ہیں۔ چنانچہ انہیں اپنے پاس جب ملنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ بھائی کسی سے بیعت وغیرہ بھی ہو یا ایسے ہی ابھی چل رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بھی کسی سے بیعت وغیرہ نہیں ہوں۔ تو آپ نے ان کی نیکی کو دیکھتے ہوئے اور ان کی طبیعت میں جو نیکی تھی، خیر تھی، اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر بیعت ہوں گا۔ کہا کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے ذکر و شغل کچھ نہیں بتائیں گے۔ کہا میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ میں تمہیں ذکر وغیرہ کرنے کے لیے کہوں گا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی بیٹھ ہو جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک، تو بیٹھ ہو گئے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو یہ بھی سو گئے وہیں پر۔ اب جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کچھ لوگ اٹھے، اب ان کی بھی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو لوگ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، کوئی تہجد کے لیے آ گیا اور کسی نے نماز شروع کر دی، کوئی ذکر میں مشغول ہو گیا۔ تو بہرحال انہوں نے رہنا تو تین دن تھا وہاں پر، تو اب بڑی شرم سے محسوس ہوئی کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور میں لیٹا ہوں، لہذا خود بھی اٹھ کے چلے گا، جا کے وضو کیا اور آ کر نماز شروع کر دی۔ ایک دن، دو دن، تین دن ایسے گزرے، اب اس کے بعد ذکر بھی شروع کر دیا خود ہی۔ تو پھر مولانا سے جا کے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو سبھی کچھ کرا دیا مجھ سے۔ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ کہا کہ اب تو نہیں جاؤں گا۔ چالیس دن وہیں رہے اور پھر حضرت نے اجازت دے کر انہیں رخصت کیا۔ تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اگر آدمی ماحول اچھا ہو تو از خود انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں۔ اب ہمارے یہاں بیچارے بلا شبہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ماحول نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی ایسی زندگی کو جو صحیح معنی میں اسلامی نہیں ہے، یعنی اس پر بھی وہ راضی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گانے بجانے کا کام کرتے ہیں، تھیٹر میں کام کرتے ہیں، ڈراموں میں کام کرتے ہیں، اب بات بات پہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ گانا گاؤں گا، انشاءاللہ یہ کروں گا. اب دیکھیں کام وہ کیا کہہ کیا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کہنا مسلمان ہونے کا اثر، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کام کو برا نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ کام برا ہے جو کر رہے ہیں. ایک خاتون کا انٹرویو کسی زمانے میں نے پڑھا کہ صاحب میں تو جب گانا گاتی ہوں تو وضو کر کے گاتی ہوں، اور بعض نے تو کہا کہ میں تو غسل کر کے اور عبادت سمجھتی ہوں. ارے اعوذ باللہ، تو انہوں نے گانے کو عبادت بنا دیا. یہ ماحول کی بات تھی کہ اس گانے بجانے کو جو چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کام کے کرنے سے ہمیں ترقی ملے گی. اور ظاہر ترقی کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ ترقی. اسی طریقے سے اور بہت ساری لتیں ہیں جو انسان کو پڑی ہوئی ہیں. 70 سال کا بوڑھا بھی اس میں ملوث ہے اور 18 سال کا نوجوان بھی. اور میں بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ بھئی اگر نوجوانی میں کوئی آدمی کوئی ایسے کام کر رہا ہے تو کسی نہ کسی حد تک چلو جوانی کا تقاضا سمجھ لو، لیکن جب 60-70 سال کا آدمی ہو جاتا تو اس کے بعد پھر کون سے تقاضے رہ جاتے ہیں بھائی. آدمی اب تو تبدیل ہو، کب تبدیل ہوگا، کون سا وقت آئے گا وہ؟ ایک دن اچانک آدمی نکل لے گا اور پھر کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ماحول کو صحیح اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم خود ڈھلیں گے تو اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم خود ہی تبدیل نہ ہو، ہر کے گم شوت کرا رہبری کنت، جب آدمی خود گمراہ ہوتا ہے تو پھر کسی کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا. امام کا اگر وضو نہ ہو تو بتاؤ مقتدیوں کی نماز ہو جائے؟ جب امام کا وضو نہیں ہے تو مقتدیوں کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ امام بھی باوضو ہو، مقتدی بھی باوضو ہو. تو اگر ہمارے بڑے اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں اور ماحول کو اپنا اسلامی بنائیں، تو انشاءاللہ پھر بلا شبہ تھوڑا علم بھی ہوگا تو عمل اس پر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہی اصل چیز ہے کہ جب ہم علم و عمل، یعنی علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. صحیح علم ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا، اور عمل ہوگا تب جب علم ہوگا. اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوں، انسان علم بھی حاصل کرے، چاہے دینی ہو دنیا بھی ہی، دونوں علوم حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بس دین کے تابع رہتے ہوئے دنیا کا علم حاصل کرے. انشاءاللہ اگر ہم نے اس کام کو اپنے سمجھ لیا اور ہماری عقل میں یہ بات آ گئی تو پھر ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کو سمجھنا چاہا ہی نہیں، تو پھر سمجھ لیجئے بھائی کہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان، اور سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلا گیا. دنیا کے اندر یہ سارے کھیل چل رہے ہیں. آدمی تھوڑا سا اپنے خاندان کو ہی دیکھ لے تو کتنے بڑے بوڑھے اس کے جا چکے. اور بعض اوقات تو آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی ایک نسل یہ ختم ہو گئی، اب دوسری ختم ہو گئی، اب تیسری نسل چل رہی ہے اور چوتھی نسل چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے غفلت اپنے آنکھوں پر ڈالی ہوئی ہے، اپنے دلوں پر غفلت طاری کی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے اس غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کریں. آخر کوئی وقت تو ایسا ہوگا، کافروں سے ہمیں کیا شکوا، ہم تو اپنے مسلمانوں ہی کو کہیں گے. اور بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا بھی بلکہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں نئے مسلمان کرنا، اس زمانے میں کیا بلکہ کبھی بھی نئے مسلمان بنانا کوئی اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام پر قائم رکھنا. اب اسلام پر مسلمان تو قائم نہیں اور نئے نئے ہم مسلمان بنانے کا شوق ہے، تو بھائی جو مسلمان ہمارے الحمدللہ پہلے سے کلمہ گو ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے کلمے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا فرما دے، آج اس کی فکر کی بڑی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر غیر مسلم خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے. آج ہمیں ان سے شکوہ اتنا نہیں ہے، شکوہ اپنے آپ سے زیادہ ہے کہ کاش ہم درست ہوتے، اگر ہم درست ہوتے ساری قوم درست ہو جاتی، لیکن چونکہ ہم درست نہیں ہیں دنیا کے اندر. آج غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک خطہ ایسا دکھا دو جہاں اسلام عملی شکل میں موجود ہو، تو سوائے افسوس کی حسرت اور یاس کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحیح معنی میں اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں. لیکن بہرحال جہاں کہیں لولی لنگڑی ہے بھی تو اس کے اثرات بھی کہیں نہ کہیں بہرحال نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ علم بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.